الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر سے کسی کام کو چھوڑ دینا. میرے مرشد اور میرے شیخ العرب العجم حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص کی جو ضد ہے وہ ہے ریا اور دکھاوا. پہلے جب خانقاہ حاضری سے پہلے ریا کی تعریف یہ سمجھا کرتے تھے کہ کسی کام کو مخلوق کی خاطر سے کرنا یہ ریا اور دکھاوا ہے, لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ جس طرح سے مخلوق کے لیے کسی کام کو کرنا یہ ریا اور دکھاوا ہے, اسی طرح سے کسی کام کو مخلوق کی خاطر سے چھوڑ دینا یہ بھی ریا اور دکھاوا ہے. اندر جگہ موجود ہے, تھوڑا سا رستہ خالی کر دے تو باہر والے حضرات اندر آ جائیں گے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کہ کسی کام کو مخلوق کی خاطر سے چھوڑنا, اس کو سمجھانے کے لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. حضرت والا نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ, جو کہ حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے, ان کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ پھولپور میں جہاں حضرت کا مدرسہ تھا, فرمایا وہاں جلسہ ہو رہا تھا اور ماشاءاللہ لوگوں کی ایک تعداد موجود تھی, تو فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اوابین پڑھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس دن بھی جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے جیسے روزانہ اوابین پڑھتے تھے ویسے اس دن بھی پڑھی. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کری کہ لوگ دیکھ لیں گے, کیونکہ ہم لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی بات سمجھائی کہ کسی عمل کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ بھی ریا و دکھاوا ہے. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس دن بھی کرتا رہے. لہذا اس کا ایک اصول یہ سمجھایا کہ کوئی عمل انسان روزانہ کرتا ہے جبکہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, لیکن کسی دن کوئی دیکھ رہا ہے اس دن بھی اسی عمل کو ویسے ہی جاری رکھے, کیونکہ اس کا تو معمول ہے. ہاں ریا اور دکھاوا یہ تھی کہ ایک آدمی عمل نہیں کرتا لیکن کسی دن لوگ موجود ہیں, اس نے کہا آج تو پتا چلے گا کہ میں کیسا نیک اور عبادت گزار ہوں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ فرمایا کہ جب ریا دکھاوا یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, لیکن اس وقت اس نے یہ نیت کی کہ ابھی کوئی مسجد میں آئے گا اور دیکھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کیسی عمدہ نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ خانقاہ سے سنت طریقہ سیکھ کے آیا ہے, تو لہذا آنے والا دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ دیکھو کیسی عمدہ نماز ہے. فرمایا کہ پوری نماز اس نے پڑھ لی لیکن ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں آیا, لیکن باوجود دیکھے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا یہ شخص پھر بھی ریاکار ہے. حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ تھی دکھانے کی کہ کوئی آئے اور مجھے دیکھے، لہذا فرمایا کہ دیکھنا اور ہے دکھانا اور ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک لاکھ کا مجمع اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت دکھانے کی نہیں ہے، یہ شخص مخلص ہے. اور ایک آدمی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی نیت ہے کہ کوئی آئے مجھے دیکھے، تو یہ ریاکار ہے. کیسا اصول سمجھایا، سبحان اللہ. تو لہذا ایک آدمی اگر عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے تو اس کو ویسے ہی جائز رکھے. اب تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ گیا، فرمایا پہلے وہ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب جب اس نے دیکھا کوئی آ گیا، آپ کڑا حضرت نے کر کے دکھایا، سبحان ربی العظیم. او ہو جناب، کیا تجوید ہے اور کیا دل سے نکالا انہوں نے. فرمایا یہ شخص ریاکار، اور ریاکار کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ مخلوق کی تعریف، حضرت نے ایک اصول سمجھایا کہ ایک غلام ہے، اس غلام کی ایک لاکھ غلام تعریف کر رہے ہیں، واہ 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 غلام واہ، کیا کہنا. فرمایا تمام غلاموں کی تعریف سے وہ پھر بھی غلام ہی رہے گا. اس کو حضرت نے ایک عجیب اور اچھے انداز سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمانا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ رب کی طرف بلاؤ لیکن اچھے انداز سے، حکمت سے، اچھے انداز سے، گویا کہ بات سمجھ میں آئے. حضرت نے فرمایا کہ ایک گدھا ہے، اگر گدھے کو پہاڑ پہ چڑھا دو تو شیر بن جائے گا کیا؟ پھر ہنس کے فرمایا، گدھے کا گدھا ہی رہے گا اگرچہ پہاڑ پہ چڑھ جائے. لہذا مخلوق کی تعریف کتنی ہو، مخلوق کی تعریف کتنی ہو، لیکن مخلوق کی تعریف سے ہمیں کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اخلاص کو سمجھانے کے لیے ہمارے دادا شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور ہمارے مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس خانقاہ کے سرپرست حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بھی شیخ، دونوں واسطوں سے شیخ. تو انہوں نے ایک عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. اخلاص کو سمجھایا کہ اخلاص کیا چیز ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے، ابتدا میں چند لوگ ہیں. اب جب جنازہ بازار سے گزرا تو بازار والوں نے جنازہ دیکھا، اس کو کندھا دینا ایک اس خود اجر اور ثواب کی چیز ہے، ایک عبادت ہے. تو دکاندار دوڑے، اب وہ مجمع بڑھ گیا. تو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا تھا. فرمایا کہ اگر کندھا دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو جنازے والوں کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ خوشی ہوگی نا. تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ ایک آدمی نے مدرسہ کھولا، ایک آدمی نے دین کا کام شروع کیا، اگر وہی دین کا کام کسی اور نے بھی شروع کر دیا تو خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو صحابہ اور پھر بعد والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اگر اس امانت کو آگے پہنچانے میں ہمیں کوئی معاون مل جائے تو فرمایا خوش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس نے کیوں کھولا مدرسہ جبکہ ہم کام کر رہے تھے. میں جب اتنی اچھی تقریر کرنے والا موجود ہوں تو میرے ہوتے کوئی اور تقریر کیوں کرے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت جس جگہ تشریف فرما تھے وہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے اکابر میں سے ہیں، وہ ان کی جگہ تھی اور انہی کے خاندان میں چلی آ رہی تھی. कुछ तवज्जो ना हुई तो वहां पर घोड़े का अस्तबल बन गया जहां घोड़े बनते थे, जबकि वो खानका थी जहां अल्लाह अल्लाह हो जाता, जाकिरीन रहते थे। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह पूरा दौरा हदीस शरीफ पूरा मुकम्मल खुद पढ़ाया करते थे। और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मिश्कात पढ़ी तो होता यह था कि दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले हजरात फिर वो दौरा पढ़ने के लिए हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया करते थे। तो हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुद फरमाया कि जब मैंने मिश्कात शरीफ पढ़ी तो तलबा में आपस में बात हो रही थी, चलो दौरा पढ़ने वहां चले। तो हजरत फरमाते हैं हमारी बात हुई लेकिन मैं खामोश रहा। और जब दौरा का साल शुरू हुआ तो उनके उस्ताद थे मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं नहीं गया और मैंने जब पहले दिन मुझे हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा मौलाना याकूब साहब, फरमाया मौलवी अशरफ अली तुम गंगोह नहीं गए दौरा पढ़ने के लिए? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस वजह से नहीं गया था कि मुझे हया आई, शर्म आई कि जहां मैंने तमाम किताबें, तमाम दरसियात, हर चीज हजरत से पढ़ी है, अब मैं सिर्फ इसको पढ़ने की इसकी खातिर से कि मेरी सनद आली हो जाए और सब लोग वहां जा रहे हैं, मैं अपने उस्ताद को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि इस बात पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुझसे जवाब न बन पड़ा, मैं खामोश रहा। क्या बस मैंने कहा कि हजरत मैं वहां पढ़ने नहीं गया। फरमाते हजरत याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात से इतना खुश हुए, सुभान अल्लाह। फिर दुनिया जानती है कि जिस वक्त दारुल उलूम देवबंद का वो पहला ही जलसा था जो हुआ था जिसमें हकीमुल उम्मत की दस्तारबंदी हुई थी, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, बड़े अकाबिर हजरात वहां मौजूद थे। तो जब जलसे का वक्त आया तो हकीमुल उम्मत ने तलबा से आपस में बात करने लगे कि भाई ये लोग दस्तारबंदी कर रहे हैं और हम लोग तो इस काबिल नहीं है, हमारा इल्म तो पता है क्या चीज है, बड़ी सुबकी होगी सबकी। तो हजरत से हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि सदर मुदर्रिस थे तो उनसे जाकर कहते हैं कि हजरत इसको छोड़ें बस, अब हमने पढ़ा दिया पर ठीक है जलसा ना करें। तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गए हकीमुल उम्मत और दूसरे हजरात तो हजरत से जाकर यह बात की तो हजरत मौला याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को जोश आया और जोश में आकर फरमाया कि असल में बात यह कि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे असाज़ा हैं, इसलिए तुम्हें अपनी हैसियत ऐसे ही मालूम हो रही है और ऐसा ही मालूम होना चाहिए, अपने को ऐसा ही समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, वरना एक जमाना आएगा कि तुम ही तुम होगे। लिहाजा हजरत नानोतवी की इस बात का यह असर कि आज एक तमाशा दुनिया ने देखा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जमाने में दौरा पड़ा, हजरत के साथ हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौला याया साहब भी थे, उन्होंने भी उसी साल दौरा पड़ा। तो दुनिया जानती है कि उस साल जितने दौरा पड़ने वाले में से कितने लोग को दुनिया जानती है, यह था इखलास की बरकत। लेकिन मौला याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भरे जलसे में एक बात फरमाया कि देखो हमने इनको पढ़ाया है, इनको सिखाया है, जिसका जी चाहे इनका इम्तिहान ले ले। भरे जलसे में हजरत ने यह बात फरमाई। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पर गंगोह में जब अल्लाह अल्लाह जाकिरीन आकर रह रहे हैं, इस्लाह वाले रह रहे हैं, तलबा आकर पूरे एक आलम से एक रुजू है, तो जब जहां पर रुजू बढ़ता है तो फिर हासिदीन भी होते हैं। और हसद की तारीफ क्या है कि किसी की दीनी या दुनियावी तरक्की से तकलीफ होना या किसी के दीनी या दुनियावी नुकसान पर खुश होना। हां बहुत अच्छा हुआ, बड़े अल्लाह वाले बनते थे ना। तो किसी की दीनी या दुनियावी तरक्की पर तकलीफ होना या किसी की दुनियावी या दीनी नुकसान पर खुश होना, कि हमारा दिल दुखाया ना, यही होगा इनके साथ। अपने को इस काबिल भी समझना कि मेरा दिल दुखाया इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ, ये हमारे अकाबिर का और बुजुर्गों का तर्ज नहीं है, बल्कि اگر کسی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، ہماری تو ساری محنت اور زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح سے کشف مل جائے، کشف ہونے لگے تو مزہ آ جائے، ساری محنت اس بات پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب کشف ہوا، انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالی اس چیز کو مجھ سے دور فرما دیجئے کہ کسی مسلمان کا عیب اور اس کی برائی مجھ پر ظاہر نہ ہو. اب اگر حضرت کو کشف ہوتا بھی ہو، ساری زندگی اس کا اظہار نہیں فرمایا، اس کے بعد ساری زندگی اس کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ مجھے کشف ہوتا ہے کہ نہیں. لہذا اپنے کو کہ اچھا دیکھو مجھے ستایا نا، اچھا ہوا ان کا یہی انجام، اللہ والوں کو ستانے کا یہی انجام ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا بھی بنایا. یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے، بلکہ تکلیف پر دعا کرے کہ اللہ اس کا جو نقصان ہو اس کے ازالہ کر دیجئے، اس بیچارے کو کوئی پریشانی اس کو دور کر دیجئے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو دعا دیں گے، فرشتے ہمیں دعا دیں گے. وہ کیا والا کا بھی مثلی، فرشتے کہیں گے تجھے بھی یہی نعمت ملے. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے جو حاسدین تھے، انہوں نے جو خاندان والے لوگ تھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو، ان کو سکھایا سمجھایا کہ دیکھے صاحب یہ ایسا اور ویسا، اور آدمی کے کچا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک طرف کی سنے دوسرے کی نہ سنے، لڑائی اسی سے ہوتی ہے اور دل میں میل اسی سے آتا ہے. اس کا علاج حضرت گنگوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بڑا اچھا سکھایا. حضرت کا کیا دستور ہوتا تھا کہ کسی نے ایک بات کہی، حضرت کی گھر والی نے ایک بات فرمائی، جس کے بارے میں کہی اس کو بلوا لیا، پھر فرمایا ہاں بھائی کہو کیا کہنا ہے. اب تو وہ کہہ رہی لو جی آپ تو ہمیں ذلیل کرنا چاہ رہے. ذلیل نہیں کرنا چاہ رہے، معاملہ صاف کرنا چاہ رہے. لہذا دیکھیں نا تقاضا کیا ہے. حضرت میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب داند رکاتم سے یہ میں نے بات سنی، فرمایا کہ حضرت یہ بات تو ہمیں بھی معلوم کہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے 320 سے زیادہ مکاتب جو پورے ہندوستان میں ماشاء اللہ، اور سب کا نظام حضرت اکیلے سنبھالتے تھے. تو حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب داند رکاتم نے فرمایا کہ حضرت نے ایک اصول بنایا تھا. وہ اصول یہ بنایا تھا کہ کوئی شخص کسی مدرس کی یا کسی کی شکایت کرتا تو فرماتے تھے کہ ایک کام تو یہ کرو، لکھ کر دے دو. نمبر ایک یہ کہ تحریر لے آؤ، تحریری لکھو، اور نمبر دو یہ کہ اس پر دو گواہ لاؤ، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے نا، کہ جی دو گواہ. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شریعت جب کہہ رہی ہے تو جو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کس دن کے لیے ہے. لہذا فرمایا دو گواہ بھی لے کر آؤ. اب دو گواہ بھی کہاں سے کس کو راضی کرے، کیونکہ قرآن تو مجھے ہے نا، تکلیف تو مجھے ہے، لہذا جو شکایت ہو رہی ہے چغل خوری ہو رہی ہے وہ تو میں اپنی اس کے لیے کر رہا ہوں. تو بہرحال حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا کیا اخلاص تھا کہ حضرت کو سنگن مل گئی کہ وہ حضرات جو ہے نا اس طریقے سے وہ بزرگوں کی اولاد سے لڑانا چاہتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بس اپنا بوریا بسترا لپیٹا اور وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، سبحان اللہ. اب دیکھا تو جو وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی شخصیات میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرجع خلائق بناتے ہیں، مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے، یہ دین کا ایک مزاج ہے. دین میں جمہوریت کا مزاج نہیں ہوتا، تنظیم کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے اس میں وہ دینی نفع اور فائدہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے شخصیات کے ذریعے سے کام لیا، یہ دین کا ایک مزاج ہے. گو کہ اس کو لوگ شخصیت پرستی بولتے ہیں، لیکن یہ شخصیت پرستی نہیں ہے. دیکھیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم کے اندر جو مقدمہ بہ ہے وہ ایک روح اور جان ہے، ساری بحث اس پر شخصیت کی ہے. اب آپ اس کو بھی کہتے ہیں شخصیت پرستی ہے وہ، لیکن یہ ایک اصول سمجھایا. تو حضرت گنگوئی کے جانے سے وہ جگہ بیاباد. تو پھر وہ جو خاندان کے لوگ تھے بزرگوں کی اولاد تھے ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ ایسا ہوا، تو پھر وہ گئے دوبارہ جا کے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ وہاں تشریف لے آئے. اب حضرت کا اخلاص دیکھیے، ایک طرف تو پہلے جھگڑا اور فساد ختم کرنے خود تشریف لے گئے، اور کہاں جب فرمایا ان حضرات نے درخواست کی کہتے آپ تشریف لے آئے تو نخرے نہیں کیے بس آئے اور فوراً آ کے بیٹھ گئے. یہ ہے اخلاص کہ کام کیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے, کام چھوڑا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, انسان جب کوئی کام اخلاص سے شروع کرتا ہے نا تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب میں کوئی دین کا کام کروں گا تو اس میں یہ سمجھے کہ سب لوگ میرے موافق ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے نا جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, ہمارے زمانے میں بھی ہوا ہمارے موافق نہیں چلتی. ہمارے ہاں گرمی میں ہوا مغرب کی طرف سے چلتی ہے اور سردی کے زمانے میں ہوا مشرق کی طرف سے چلتی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کا اصول سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جا کر دیکھو کہ جب مشرقی ہوا چلتی ہے تو جہاز یوں اڑنے لگتے ہیں اور جب مغربی ہوا چلنے چلتی ہے تو جہاز یوں اڑنے لگتے ہیں. لہذا جہاز ہوا کے اعتبار سے اپنا رخ بدل لیتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے ہوا کیسی ہی چل رہی ہو, تم حضرت والا کا شعر ہے, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. لہذا موافقت ہو مخالفت ہو کیسا ہی معاملہ ہو, لیکن ہم نے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو دیکھنا ہے. اگر مخلوق تعریف کرے مجمع آئے یا مجمع نہ آئے. اور اخلاص کے اندر یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک انسان کوئی کام شروع کرتا ہے, یہ اکثر ایک عام ہمارے معمول کی چیز ہے کہ کوئی دین کا کام شروع کیا, اب اس کے بعد مخالفت آئی یا لوگ نہیں آئے, تو ایک جملہ کہتے ہیں ہم لوگ, وہ کہتے ہیں یہ کام میں نے بڑے اخلاص سے شروع کیا تھا. یہ جملہ خود اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے, کیونکہ میرے پاس اخلاص کا کیا پیمانہ ہے. اخلاص اگر سیکھنا ہے نا تو پھر تو حضرت نوح علیہ السلام سے سیکھے کہ جس کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومی فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما, کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال, 950 سال. اب آپ سوچئے, ہم لوگ اگر 3 دن تقریر کریں, خانقاہ جمائیں, مدرسہ کھولیں, مسجد میں بیان شروع کریں, جمعہ پڑھانا شروع کریں, اگر ہمارے ہاں 950 سال کیا 950 دن, 950 دن کیا 950 دن, اگر ایک آدمی سے تعداد 10-12 نہ بڑھے تو ہم کہتے ہیں یار ہمارا تو کام ہی مقبول نہیں ہوا, قبول نہیں ہوا. اور پھر ہم اگر مان لو 3 سال محنت کریں تو ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ہماری خانقاہ میں, ہماری مسجد میں, ہمارے مدرسے میں سینکڑوں لوگ ہونے چاہیے, سینکڑوں. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ معارف القرآن میں ہے 80 یا 82 آدمی, 100 بھی سینچری بھی نہیں ہوئی. سینچری بھی کا بڑا شوق ہے نا. ایک صاحب کسی جگہ نماز پڑھایا کرتے تھے, کہیں پڑھتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا, لیکن ان کو جو ہے فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو کیا کیا کہ رومال باندھ کر پہنچ گئے. تو اب دورانے فلم جو بیرا تھا, ویٹر آیا اور ان کے لیے کولڈ ڈرنک اور برگر لے کر آیا کہ آپ چونکہ گڑبڑ کر رہے ہیں برگر تو کھائیے. تو اس نے کہا کہ سر یہ آپ کے لیے. اس نے حیران ہوا کہ میں نے تو نہیں منگوائی, کیوں رومال باندھا ہوا تھا. اس نے کہا میں نے تو نہیں. کہا نہیں نہیں سر آپ کا آرڈر ہے, یہ دیکھیے آپ کا سیٹ نمبر لکھا ہے, آپ کا آرڈر ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں منگوائی. تو پیچھے سے آواز آئی, امام صاحب لے لیجئے میں نے آپ کے لیے منگوائی. تو میرے پیارے دوستو, اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ؟ 950 سال. ایمان کتنے لے کر آئے؟ 80-82. سینچری بھی پوری نہیں ہے. اور تکالیف کیسی ہوتی تھی, تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے یہ بات, اتنا مارا جاتا تھا, اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ کئی کئی دن تو بے ہوش رہتے تھے. لہو لوہان، تکالیف، مشقت، کئی کئی دن بے ہوش رہتے تھے. اور آج ہمارا اخلاص کیا ہے کہ اگر دو دن کوئی اگر دین نہ سیکھے، کوئی ہاتھ نہ چومے، اور کسی کی جیب میں یوں ہاتھ جا کر لفافہ باہر نہ نکلے، کوئی جوتی اٹھانے والا نہ ملے، یار اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہے. کوئی یہ پھر اس کا غصہ بھی سامعین پہ اتارا جاتا ہے. قدر کرو، قدر اللہ والوں کی قدر کرو، علماء ربانیین کی قدر کرو، مطلب میری قدر کرو، اس سے بھی یہی مطلب ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دین نہ سیکھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ظہر سے لے کر عصر تک مجلس ہوتی تھی. یہ بات بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنائی کہ ظہر سے لے کر عصر تک حضرت کے ہاں مجلس ہوتی تھی. ایسا بھی ہوا کوئی نہیں آیا، حضرت اکیلے بیٹھے کتاب پڑھتے رہے، لیکن پورے وقت بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے. فرمایا اخلاص اسی کا نام ہے کہ جو وقت مقرر کرو اب بیٹھ جاؤ، کوئی آئے یا نہ آئے، ہم بیٹھنے کے مکلف ہیں. اور کتنے لوگ آئے، ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ایک آدمی بھی آ رہا ہے اس کو بھی سمجھا رہے ہیں. ایک ایک آدمی کے لیے حضرت ایک ایک گھنٹہ تقریر فرماتے تھے، ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک گھنٹہ اکیلا بیٹھا ہے، اکیلے اس کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت، وہی مضمون جو مسجد میں ہے، وہی بات تکرار فرما رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں. ابھی حضرت ایسا بھی دیکھا کہ حضرت بیان فرمائی کوئی بات، کوئی ایک شخص آ گیا، حضرت نے اس کی خاطر سے دوبارہ تقریر کی. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا تیسرا شخص آیا، اس کے لیے دوبارہ تقریر کی. اس کو کہتے ہیں اخلاص، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے. یہ خانقاہ آنے کا مقصد، یا ہمارا آنے کا مقصد، یہ اخلاص ہے. مخلوق تعریف کرے کوئی فائدہ نہیں، مخالفت کرے کوئی نقصان نہیں. لہذا مخلوق ہو یا کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے کہ دین والے جاہل ہیں، دین والوں کو کیا پتا، اصل میں جس نے علم دیکھا اس کو پتا چلے نا کہ جہالت کیا چیز ہوتی. جس نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی دیہات چلا گیا جہاں بجلی نہیں تھی. اب وہاں پر اس نے دیکھا جی دن تو گزر گیا، کیونکہ کھیتوں میں گھومتا ہوا رات ہوئی، تو کہہ رہے بھائی بجلی کدھر ہے، پنکھا کدھر ہے. اب وہ ایئر کنڈیشن اور پنکھے میں رہنے والا، وہاں کہاں بجلی نہیں. اور نہ جی بجلی پنکھا کی، وہ چار پائی ڈالیں گے درخت کے نیچے مزے سے سو جائیں گے. اس نے کہا بھائی ایسے کیسے گزارا ہوگا. پھر وہ حیرانگی سے پوچھتا، تم لوگ یہاں زندگی کیسے گزارتے ہو؟ تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس نے ابھی نہ پنکھا دیکھا نہ بجلی دیکھی، اس کو کیا پتا کہ پنکھا اور بجلی اور کنڈیشن کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس نے علم ہی نہ دیکھا، جس نے اس کی علم کی حقیقت کو نہ سمجھا، جس نے علماء کو نہ سمجھا، جس نے وہ حروف قرآنیہ، قرآن پاک، وہ وحی الہی کو جس نے نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، وہ بیچارہ کیا جانے کہ علم کہتے کس کو ہے اور جہالت کس کو کہتے ہیں. لہذا یہ تو وہ روشنی ہے، جب تک یہ دل میں نہ آئے گی وہ کیسے سمجھے گا. لہذا کوئی کہتا رہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. دیکھو کہنے والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی وقت ایسا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل، اب آپ بتائیے، اتنی مقدس شخصیت، کائنات نے ایسی مقدس شخصیت نہیں دیکھی جن کے قتل، جن کی مخالفت، اور مخالفت کرنے والے بھی وہ لوگ جنہوں نے 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہا، وہی لوگ مخالفت. اس سے پتا یہ چلا کبھی کبھی معتقد مخالف بھی ہو جاتا ہے، اس لیے نہ گھبرانا اس چیز کہ کوئی معتقد بھی ہوگا، کبھی مخالف بھی ہو جائے گا. اور کہنے والے، کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جنہوں نے کہنے والے نہ رہے ہوں. لیکن میرے پیارے دوستو، سمجھنے کی جو بات ہے، جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دین کے اصول کو کبھی مت چھوڑنا، یہاں تک کہ ایک سنت کو بھی مت چھوڑنا. اور ان کے کہنے کی جیسے اپنے حالات اور معاملات، جو اپنے اسلاف اور بزرگوں کا طرز ہے، اس کو مت چھوڑنا. کچھ بھی کہتے رہیں، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اپنا کام مت چھوڑنا. زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا، دین اللہ کا ہے. جب یہ بات ہم ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قیامت تک دین رہے گا، تو پھر کون بجا سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا ہے، یہ اللہ کا دین ہے. بس آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں. خواجہ ابو خواجہ عبد المطلب کے زمانے میں اب رہا ہاتھی لے کر آیا. پہلے تو بیچارے نے ادھر کعبہ بنایا کہ لوگ اس کا طواف کریں گے، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو اس نے کہا چلو اسی کعبہ شریف کو ڈھاؤ گراؤ جا کے. لہذا عرفات کے راستے سے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کی وہاں اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، لہذا اس اونٹوں پہ بھی قبضہ کیا اور لوگوں کے بھی. تو حضرت خواجہ عبد المطلب تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چہرے پر ایک نور رکھا تھا اور وجاہت، ذی وجاہت تھی. دیکھتے ہی وہ بھی حیران ہو گیا، بڑی عزت سے بٹھایا کیونکہ چہرہ ترجمان ہوتا ہے. اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو. تو وہ حیران ہوا کہ میں تمہارے کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. تو کتنا عجیب جواب دیا، سبحان اللہ. فرمایا بھائی اونٹ تو میرے ہیں، وہ مجھے دے دو، یہ کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. تو بھائی دین اللہ کا ہے، میں اور آپ یا جتنے دین کے خادم ہیں سب مالی ہیں، مالی جن کا کام ہے پانی لگانا، گوڈی کرنا کہ جی صفائی کی، کاٹ چھاٹ کی، بس یہ کام ہے ہم لوگوں کا، باقی دین اللہ کا ہے. ہاں یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی خدمت کی توفیق مجھے اور ہم سب کو عطا فرمائے، یہ سعادت ہے ہمارے لیے. بس ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت عمل کی وجہ سے یہ خدمت توفیق ہم سے لے لی جائے. لہذا اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ دین کا کیا ہوگا، علماء کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دین اللہ نے باقی رکھنا ہے، رہے گا. ہاں اس بات کی فکر کریں کہ یہ توفیق ہم سے نہ لے لی جائے. بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنے اسلاف اور بزرگ طرز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا کہ اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.